تفسیر سورة المؤمنون آیت نمبر 91. یہاں سے اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت دی ہے اور شرک جو ہے اس کو رد کیا ہے. متخذ اللہ من ولد, اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے. وما کان معه من الہ, اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ولد لفظ جو ہے یہ اسم جنس ہے, یہ واحد جمع مذکر مؤنث استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر جو ہے ولد جو ہے یہ بیٹے کے لیے اولاد کے لیے استعمال ہوا ہے, کیونکہ مشرق جو تھے وہ بھی شرک کرتے تھے, وہ اپنے معبودوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے. عیسائی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کو, یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو. تو اب یہاں پر جو ہے عقیدہ جو توحید ہے اسے سمجھایا جا رہا ہے اور شرک کو رد کیا جا رہا ہے. متخذ اللہ من ولد, اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. وما کان معه من الہ, اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اذن اگر ایسا ہوتا, یا ذهب, تو ذهب کا مطلب ہوتا ہے کہ جانا, تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ لذهب, تو البتہ چل پڑتا. کلو الہ, ہر معبود, بما خلقا, جو کچھ اس نے پیدا کیا. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی خدائی میں شامل ہوتے, تو ہر خدا اپنی مخلوقات کے ساتھ جو ہے وہ چل دیتا. ولعلا و اور لعلا اور غالب آ جاتا, عین لام واو جو ہے نا غالبانہ. تو اور وہ کیا کرتا کہ وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے, بعدہم علی بعد, بعض بعض پر. سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے, اللہ ایک ہی جو ہے وہ خدا ہے. اور اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے ساتھ جو ہیں اور لوگ بھی خدائی میں شریک ہیں, تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بہت سے خدا ہوتے تو ان کے درمیان جنگ ہوتی, جھگڑا ہوتا, اور ہر ایک جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اپنی مرضی جو ہے وہ کرنا چاہتا. تو دراصل یہاں پہ جیسے ہوتا نہیں کہ بیٹے اور بیٹیاں والدین سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, تو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اپنی اپنی ملکیت لے کر الگ ہو جاتے اور اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی. تو اس کائنات کے اندر جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے, جو ایک توازن ہے, جو تسلسل کے ساتھ ہے, وہ برقرار نہیں رہ سکتا تھا. تو اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. عالم الغیبی, غیب کا جاننے والا, والشہادتی اور ظاہر کا, کھلے اور چھپے کا جاننے والا. فتعالی عما یشرکون, وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے رب اما ترینی ما یعدون, کہ اے رب اما اگر تُرے یعنی تو مجھے دکھائے, ما یعدون, جو کفار سے وعدہ کیا گیا ہے. اور کفار سے کیا وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے, اما تورے یعنی اگر تو جو ہے وہ مجھے لے, اگر تو لے آئے, اگر تو وہ عذاب میری موجودگی میں لائے, تو مجھے دکھا دے. ما یوعدون, جو کافروں سے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک تھے، متقی تھے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگیے کہ جب اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کافروں پر برسے تو اللہ آپ کو جو ہے وہ بچا لے، اللہ آپ کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ جب تو کسی قوم پر عذاب یا آزمائش بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمِ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ، یہ تھی رسول اللہ کی دعا۔ تو ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو بدکار لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو جو ہے وہ عذاب کی چکی میں پیسے، اجتماعی گناہوں کی پاداش میں کسی بستی یا قوم پر جب تو عذاب لائے تو اے اللہ تو ہمیں اس زد میں مبتلا نہ کرنا، تو ہمیں اس سے جو ہے وہ بچا لینا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ اے میرے رب تو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی ہم عذاب چاہیں تو تمہاری آنکھوں کے سامنے لا سکتے ہیں۔ مَا نَعِدُهُمْ، جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، لقادرون، ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، تو جو دھمکی ہم انہیں عذاب کی دیتے ہیں ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے اس عذاب کو لا سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن عالم بما یصفون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے تو عملی زندگی کا ایک اہم اصول جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ بری بات کے جواب میں اچھی بات کہیے۔ حامیم سجدہ میں ہے نا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دے تو آپ کا دشمن بھی گہرا دوست بن جائے گا۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے، آپ کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں۔ تو جب دائی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور اس کو اپنے شر کا نشانہ بناتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں نا۔ تو دائی کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ برا سلوک کروں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم برائی کا جواب برائی سے مت دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جو کچھ پھر یہ کر رہے ہیں، میں جو ان کو خوب جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ میرے علم میں ہے، تو تم ان کی بدتمیزیاں جو ہیں ان کا جواب برے طریقے سے مت دو، بلکہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو، تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ یہ وہی بات تھی کہ اہل مکہ نے آپ پر اوجڑی پھینکی اور آپ لوگوں پر مشک اور عنبر چھڑکتے رہے، لوگ آپ کو جادوگر، ساحر، کاہن، مجنو اور دیوانہ کہتے رہے اور آپ انہیں جو ہے وہ دنیا کی رسموں سے آزاد کرتے رہے۔ آپ ان کے لیے جو تھے وہ غمزدہ ہو رہے تھے، ہلکان ہو رہے تھے کہ کس طرح انہیں جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچاؤں۔ تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع دور کرو، دفع کرو، باللتی اس چیز سے، یا احسن جو بہترین ہو، جو اچھی ہو، السیئہ برائی کو، تو برائی کو اس چیز سے دور کرو جو کہ بہترین ہو۔ اور اس سلسلے میں آپ پہلے بھی جو ہے وہ بہت سی مثالیں پڑھ چکی ہیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ کیسے دینا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں दयाना किरदार जो है वो हमारे सामने पेश किया जा रहा है। और जो कुछ भी अगर बुरा सलूक लोग कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ वो बातें तुम पर बनाते हैं मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। फकुल और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कीजिए, रब्बे ए मेरे रब, आऊज़ु बिका मैं आपकी पनाह में आता हूँ, मिन हमजात शयातीन, शयातीन की उकसाहटों से। और यहाँ पर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शयातीन की उकसाहट से जो है वो अल्लाह की पनाह में आने की दावत दी जा रही है। हा मीम ज़ा, किसी चीज को दबाकर निचोड़ना, हरफ हमजा भी इसी से है। और हम्ज के मानी क्या होते हैं, गईबत चुगली करना। फिर ये वसवसे के मानी में भी इस्तेमाल होता है ना, वैलुल्ली कुल्ली हूँ मजा तिल्लू मजा। तो शैतान क्या करता है, शैतान जो है वो हम्ज करता है, हा मीम ज़ा, कि वो इंसान के दिल में वसवसे पैदा करता है, इंसान को बुराइयों की दावत देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो सबर की, अफ़ो दरगुज़र की जो है वो दुआ की तलकीन की जा रही है। तो शयातीन जो कि जिन्नों में से हैं, इंसानों में से भी हैं, वो क्या करते हैं, वसवसा अंदाजी करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप दुआ कीजिए कि ऐ मेरे रब मुझे शयातीन के वसवसों से महफूज रख। कैसे, यानी जब वो झगड़े तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जब कोई झगड़ रहा होता है, फजूल बात कर रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है, बुरा भला कह रहा होता है, ज्याती कर रहा होता है, तो उस वक्त आप सोचते हैं अच्छा मैं चुप रहती हूँ, खामोश रहूंगी ना। फिर दिल में ख्याल आता है, शैतान वसवसा डालता है कि बड़ा नाजुक मौका होता है। तो शैतान क्या कहता है कि अगर तुम खामोश रहोगी तो इसका तो हौसला और बढ़ जाएगा, ये तो और बदतमीजी करेगा, और ये तो बड़ा दलेर हो गया है, और ये तो समझेगा कि मैं झूठी हूँ, तो मुझे तो जवाब देना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि आप जो है वो जवाब देते हैं, और बाज़ औक़ात फिर इंसान जो है वो गुस्से की रौ में बहकर ज़्यादती कर जाता है। तो शैतानी बहकावों को मानकर मुखालफीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करना इससे जो है वो रोका गया है। और ये मुखालफीन जो और इनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं, ये बहुत अपने करीबी लोग भी हो सकते हैं, औलाद हो सकती है, वालदैन, बहन भाई, बीवी, शोहर, दोस्त अहबाब, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जो है वो गुस्सा आ जाता है और फिर इंसान क्या करता है कि उनके खिलाफ जो है वो उठ खड़ा होता है। तो आप अपना मुहासबा कीजिए, आप अपना जायजा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि बुराई का जवाब जो है बुराई से नहीं देना, अच्छाई से देना है। और इस मौके पर शैतान जो है अगर आपको उकसाए कि नहीं नहीं तुम भी बुराई का जवाब बुराई से दे सकती हो, इसकी तो इजाजत है, तो तुम शैतान की उकसाहटों से अल्लाह की पनाह में आ जाओ ना। وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ, بلکہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے میرے رب میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں, کہ میں جو ہے وہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ میرے پاس آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے شیطان سے اس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ, جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر اہم کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتے تھے۔ جب بسم اللہ پڑھ کر کام کرتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے, انسان اپنی نیت کا جائزہ لیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من الحرم واعوذ بکا من الحدم ومن الغرق واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت۔ اور رات کو گھبراہٹ میں, جیسے بعض لوگوں کو رات میں گھبراہٹ طاری ہوتی ہے, تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, بسم اللہ اعوذ بكلمات اللہ التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون۔ تو یہ مختلف ہمیں دعائیں ملتی ہیں جس سے ہمیں, جن دعاؤں میں ہمیں شیطان سے بچنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ और ये बड़ी खूबसूरत दुआ है और हमें जरूर ये दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से इंसान नेकी करता है और बड़ी मुश्किलों से अपने आप को नेकी पर जमाता है। लेकिन शैतानी जब बहकावे में आ जाता है, शैतान की चालों जो है या उनके हीलों को, शैतान के हीलों को जब इंसान कबूल कर लेता है तो फिर इंसान हार जाता है। कैसे? कि उसकी नेकियां जाया हो जाती हैं और फिर वो अफसोस भी करता है कि मैंने 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 सब्र क्यों ना किया, मैं खामोश क्यों ना रही, मैं क्यों बोली, मुझे क्यों गुस्सा आ गया, फिर मैंने ये जुमले क्यों कह दिए, काश कि मैंने ये ना कहा होते। और बाज़ औक़ात शैतान के बहकावे में आकर आप कोई ईमेल भेज देते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं, आप कोई जुमला बोल देते हैं और आप कोई चीज फेंक देते हैं किसी की तरफ, किसी ने कोई तोहफा दिया, कोई किसी के आपके घर कोई भेजा, किसी ने आपके घर कुछ भेजा, तो आप गुस्से में आकर उसको वापस कर देते हैं कि फला मौका नहीं याद, फला मौके पर ऐसा किया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ना सिर्फ शैतान की उकसाहटों से अल्लाह की पनाह में आना है, बल्कि अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि अल्लाह वो मेरे पास भी शैतान ना फटके। फिर आप देखें आयत नंबर 99 से बड़ी अहम हकीकत की तरफ जो है वो इशारा किया गया है कि मुजरिम जब मौत की सरहद में दाखिल होता है तो बार बार दरख्वास्त करता है, बार बार इल्तजा करता है कि अल्लाह बस एक दफा तू दुनिया में मुझे भेज, अब मेरी तौबा, मैं कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। हत्ता इज़ा जा अहदुहुमुल मौत, ये लोग नाफरमानियां नहीं छोड़ेंगे, ये लोग शैतान की अतात नहीं छोड़ेंगे, ये लोग अपने नफ्स की पूजा और शिर्क करना नहीं छोड़ेंगे। हत्ता यहां तक, ये हरफे शर्त है, इज़ा जा अहदुहुमुल मौत, जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी, काला तो उस वक्त कहना शुरू करेंगे रब इरजिउन, के ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दीजिए, लअल्ली शायद के मैं करूं, आमलु सालिहन अमले सालेह, कि ऐ मेरे रब मुझे आप उसी दुनिया में वापस भेज दीजिए जिसे मैं छोड़ आया हूं, शायद कि अब मैं अमले सालेह करूं, फीमा तरक तू, जिसे मैंने छोड़ दिया। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया जाएगा कल्ला, हरगिज नहीं, ये जो है वो डांट का कलमा है, कल्ला हरगिज नहीं, यानी ऐसे ही ये बकरा है, ऐसे ही ये बात कह रहा है कि अल्लाह तो दुनिया मुझे वापस भेज, देख के शायद के अब मैं अच्छे अमल करूं। तो कब इंसान ऐसा कहेगा, कब इंसान ऐसी आरजू करेगा? मुफस्सरीन कहते हैं कि काफिर मौत के वक्त करेगा, या फिर दोबारा उठाए जाने के वक्त, या फिर जब अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जब या फिर जहन्नुम के अंदर धकेला जाएगा। और ये मुख्तलिफ यानी ये मुख्तलिफ औकात में काफिर की ये इल्तजा मिलती है। सूरत मुनाफिकून आयत नंबर 10 और 11, सूरत इब्राहिम आयत 44, सूरत आराफ आयत 53-53, सूरत सजदा आयत 12, सूरत अलनाम आयत 27-28, सूरत अशूरा आयत 24, अलमोमिन आयत 11-12, इसी तरह सूरत फातिर आयत 37 और भी आयात में। तो मुख्तलिफ औकात में नाफरमान जो है जब मोहलत अमल खत्म हो जाएगी तो अल्लाह से गिरियाजारी करेगा, अल्लाह से दरख्वास्त करेगा, दुआ करेगा कि अल्लाह तू मुझे एक दफा मोहलत दे, तू मुझे दुनिया में भेज, देख के मैं कैसे अमले सवाले करता हूँ, अब के मैं नेक अमल करूंगा। और अल्लाह ताला उसे डांट कर मना कर देंगे, कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतन हुआ क़ाइलुहा, कि ये तो बस एक बात है जिसे वो बक रहा है, ये तो एक कलमा है, हुआ क़ाइलुहा जिसे कहने वाला कह रहा है, यानी एक बात है जिसे कहने वाला जो है वो कह रहा है। अमिन वराइहिम बरज़खुन, और अब इन सब मरने वालों के पीछे एक बरज़ख है, इला यौमे युबअसून, दूसरी जिंदगी के दिन तक, दूसरी जो जिंदगी है उस दिन के उठाए जाने तक। तो ये जो है ना कि अब इनको फरमाया जा रहा है कि अब इन्हें मरने के बाद दोबारा जो है वो मोहलत नहीं मिलेगी, तो बरज़ख का लफ्ज जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, बा रा ज़ा और खा, बरजख, बरजख जो है इसके मानी है, मुफस्सरीन कहते हैं कि बरजख से मुराद है जैसे एक रोक, एक पर्दा। तो कहा जा रहा है कि अब इन सब मरने वालों के पीछे एक बरजख है, यानी क्या है कि अब इनके पीछे एक रकावट है, एक आड़ है। यानी बरजख के माने रोक, पर्दा और आड़ के भी किए गए हैं। मानी क्या है कि मरने के बाद इंसान जो है वो बरजख में होगा, यानी दुनिया और फिर जो आखिरत है इसके दरमियान एक रकावट है। और मुराद क्या है कि ये है कब्र की जिंदगी। फैजा नुफिखा फिस्सूरी, फिर जूही के सूर में फूंक मारी जाएगी। फला अनसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, फिर इनके दरमियान कोई रिश्ता ना रहेगा और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे। फला अनसाब बैनहुम, फिर इनके दरमियान कोई रिश्ता ना रहेगा, कोई नसब नहीं होगा। वला यतसाअलून, और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे। अब आप देखें कि यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि मरने के बाद इंसान को मोहलत नहीं मिलेगी, और मरने के बाद सेकंड चांस नहीं मिलेगा, और जब सूर फूंक दिया जाएगा तो लोगों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं होगा और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे। इसका ये नहीं मतलब कि बाप बाप नहीं होगा और बेटा बेटा नहीं रहेगा, बल्कि इतनी मुश्किल में वो गिरफ्तार होंगे कि बाप बेटे को देख रहा होगा, बेटा बाप को देख रहा होगा, माँ अपने बच्चों को देख रही होगी, बच्चे माँ बाप को देख रहे होंगे, लेकिन कोई किसी के साथ हमदर्दी नहीं करेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, सूरत अल मआरिज आयत 10, कोई जिगरी दोस्त अपने दोस्त को ना पूछेगा। और सूरत अल मआरिज आयत 11 से 14, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही वसाहिबतिही वअखीही वफसीलतिही लती तुवीही वमन फिल अर्दी जमीअन सुम्म युंजीह। उस दिन मुजरिम का जी चाहेगा कि अपनी औलाद और बीवी और भाई और अपनी हमायत करने वाले करीब तरीन कहने और दुनिया भर के सब लोगों को फिदिये में दे दे, और अपनी हमायत करने वाले करीब तरीन कुंबे और दुनिया भर के सब लोगों को फिदिये में दे दे और अपने आप को अजाब से बचा ले। लोगों, बड़ा ही मुश्किल दिन होगा। सूरत अबासा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه। दुनिया में भी जब मुश्किल वक्त आता है तो कोई किसी को नहीं पूछता ना, और मुहावरा भी है कि दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कयामत के दिन एक एक बंदे मर्द और औरत को महशर के मैदान में खड़ा किया जाएगा, फिर अल्लाह की तरफ से मनादी की जाएगी, ये फला बिन फला है, अगर किसी का हक इसके जिम्मे है तो सामने आ जाए और इससे अपना हक वसूल कर ले। लोगों, बड़ा ही मुश्किल वक्त होगा। फला अनसाबा बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फऊलाइक हुमुल मुफ्लिहून। उस वक्त जिनके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे। देखें, खुद इंसान मोमिन है कि काफिर, उसको मिजाने अमल में लाकर तोला जाएगा। काफिर का वजन जो है कुछ भी नहीं होगा, खा वो कितना ही मोटा क्यों ना हो। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। अब सोचें कि काफिर को खुद तराजू के अंदर रख दिया जाएगा और उसका कुछ भी वजन नहीं होगा, भले वो कितना ही मोटा हो, तो उस दिन जो है वो अमल किस किन आमाल का जो है वो वजन होगा।
تو اس دن جو ہے وہ توحید کا عمل صالح کا جو ہے وہ وزن ہوگا. اس سلسلے میں آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی میزان عمل ایسا صحیح وزن کرنے والی ہوگی کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی. اور جس شخص کی حسنات اور سیئات میزان عمل میں بالکل برابر سرابر ہوں گی تو اصحاب اعراف میں داخل ہوگا. اور ایک زمانے تک دوزخ اور جنت کے درمیان حکم ثانی کا منتظر رہے گا اور بالآخر اس کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے, اچھے بھی اور برے بھی. ایک اور ہمیں حدیث پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال وزن کے لیے لائے جائیں گے اور ترازو کے پلے میں رکھے جائیں گے, تو یہ پلہ ہلکا رہے گا. پھر ایک ایسی چیز لائے جائے گی جو بادل کی طرح ہوگی, اس کو بھی اس کے حسنات کے پلے میں رکھ دیا جائے گا تو یہ پلہ بھاری ہو جائے گا. اس وقت اس شخص سے کہا جائے گا, کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے جس نے تمہاری نیکیوں کا پلہ بھاری کر دیا؟ اس وقت اس شخص سے وہ شخص کہے گا, مجھے کچھ معلوم نہیں. تو بتایا جائے گا کہ تیرا وہ علم ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن شہیدوں کا خون اور علماء کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین کی کتابیں لکھی تھیں یا قرآن آیات یا دین کا علم, تو وہ باہم تولے جائیں گے. تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ نکلے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی وزن اعمال کی اس کیفیت کو زیادہ بہتر جو ہیں وہ جانتے ہیں. تو جو بات یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا, اور مومن کو بھی تولا جائے گا اور کافر کو بھی تولا جائے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ بعض عمل پہاڑوں جیسے بڑے بڑے ہیں لیکن اگر اخلاص نہیں ہے ان کے اندر تو ان کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا, اور بعض عمل بظاہر دیکھنے کو بہت ہی معمولی ہیں, بہت ہی چھوٹے ہیں, لیکن ان کے اندر اگر اخلاص ہے تو اللہ کے ہاں جو ہے ان کا بڑا اجر ہے اور بہت ہی مقام ہے. تو اس سے ہمیں پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہم دنیا کے اندر جو کچھ بھی کریں ہمیں ہر وقت یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کو راضی رکھتے ہوئے کریں, اور کوئی ایسا عمل نہ کریں جو کہ اللہ کی نافرمانی والا ہو. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, بس یہی لوگ فلاح پائیں گے. آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جن کی نیکیوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ لوگ فلاح پائیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور ہلکے ہوں گے جن کے پلڑے, جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا, بس یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو. فی جہنم خالدون, اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ خسارہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ خسارہ ان کو آخرت میں ہوگا. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ, تَلْفَحُ جلسا دے گی وجوہم, ان کے چہروں کو, النارو جہنم کی آگ, آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی. لام فا ہا, اور اس کے معنی ہے جلسا دینا. جیسے سورج کا یا گرم ہوا کا کسی چیز کو جلسا دینا, تو تلفہو جلس دے گی وجوہم, ان کے چہروں کو, چہروں کی کھال کو, انارو جہنم کی آگ. حال کیا ہو جائے گا؟ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ, اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کالحون کاف لام ہا, اس کے معنی ہے ایسا شخص جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں کو چھپا نہ سکے, ایک اوپر ہو جائے اور ایک نیچے ہو جائے, دانت نکلے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں. اور یہ حالت جو ہے یہ نہایت ہی بدصورت حالت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کالح کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا الم ترا الى راس المشیت, کیا تو نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ جیسے یہ قربانی وغیرہ کے موقع پر لوگ بکرے کی سری کو بھونتے بھی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے وہ خوفناک اس کی شکل ہوتی ہے کہ دانت ہیں, آنکھیں ہیں. تو کالے عربی زبان میں اس چہرے کو کہتے ہیں جس کی کھال الگ ہو گئی ہو, دانت باہر آگے ہو, جیسے بکرے کی بھنی ہوئی سیری. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم میں جہنمی کا اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا, دانت کھلے نکلے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ حالت کیوں ہوگی؟ جہنم میں جلنے کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ انسانی وجود کا سب سے اہم اور اشرف حصہ انسان کا چہرہ ہے نا, تو اب خاص طور پر چہرے کا ذکر کیا جا رہا ہے. ویسے تو جہنم کی آگ پورے جسم کو جو ہے وہ جلائے گی, لیکن خاص طور پر چہرہ, کیونکہ چہرے سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہے, شرک کا اظہار ہوتا ہے, تو یہ چہرے سے ہی لوگ توحید کے منکر ہوتے تھے. اور آپ دیکھیں ہونٹ جو ہیں وہ دانتوں کا لباس ہے, لیکن جب جہنم کی آگ میں ہونٹ جلیں گے, چہرے کی کھال جلے گی, تو کھال بھی سمٹ جائے گی, سکڑ جائے گی, اور ہونٹ بھی جل کر سکڑ جائیں گے, صرف دانت ظاہر ہوں گے, اور انسان کی شکل بڑی ہی بد شکل اور ڈرونی ہو جائے گی. تو اس کو کاف لام ہا کہتے ہیں, ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہو جانا. وہم فیہا کالحون, اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون, کیا تم نہیں تھے وہ لوگ, الم تکن کیا نہیں تھے تم, آیاتی کہ میری آیات, تتلا علیکم تمہیں سنائی جاتی تھی, فکنتم بها تکذبون تو تم انہیں جھٹلاتے تھے. قالوا وہ بولیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا فَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, وہ کہیں گے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی, ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. یہ کون لوگ کہیں گے؟ جو ہمیشہ جہنم میں ہوں گے, جو جہنم میں جل رہے ہوں گے, جو کالے خون ہوں گے, جنہوں نے دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ تکذب کی بیماری میں مبتلا تھے. اللہم لا تجعلنا منہم, اس وقت وہ اقرار کریں گے کہ اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی, باقی ہم گمراہ تھے. ربنا اخرجنا منہا, اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, پھر اگر ہم ایسا قصور کریں تو ہم ظالم ہوں گے. تو کہاں سے نکلنے کے لیے وہ التجا کریں گے, اس کے کیا معنی ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں وہ لوگ کیا درخواست کریں گے, ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون, اے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے, پھر اگر ہم ایسا قصور کریں تو ہم جو ہے وہ ظالم ہوں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کے نافرمانوں کا, اور یہ کہاں سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ درخواست کریں گے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ فرمایا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے, اور اللہ تعالی کی طرف سے انہیں جو ہے وہ عذاب مل رہا ہوگا, اور اس وقت وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال دے, اور اب ہمیں ایک چانس دے دے, اب دیکھنا کہ ہم تیری آیات کو سنیں گے اور ہم جو ہے وہ عمل کریں گے. تو ایک مفسرین کی رائے یہ ہے کہ پہلے موت کے وقت وہ یہ خواہش کریں گے جو ٹھکرا دی جائے گی, پھر جہنم میں یہ خواہش کریں گے کہ اللہ تو ہمیں ایک چانس دے دے, تو اللہ تعالیٰ انہیں کوئی چانس نہیں دیں گے, کیونکہ وہ سب اقرار کریں گے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, اگر ہم ایسا قصور پھر کریں تو یہ پھر جو ہے وہ ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا, قَالَ کہا جائے گا اِخْسَؤُوا فِيهَا, اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. اخسؤوا جو ہے اس کا روٹ ہے خا سین حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹکارنا، دھتکارنا. اور خاص وہ حسیر، یہ سورت ملک اگر آپ کو حفظ ہو تو اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ نظر کا تھک کر واپس پلٹانا. کونو قردتن خاسین، آپ پیچھے ہی پڑھ چکی ہیں نا کہ جنہوں نے جو ہے وہ سب کے دن جو ہے اس کو اس کا احترام نہیں کیا تھا اور اس دن اللہ کی نافرمانی کی تھی اور مچھلیوں کو پکڑا تھا، تو ان کو کیا کہا تھا کہ تم جو ہے وہ بندر بن جاؤ، خاسین دھتکارے ہوئے. تو یہاں پہ بھی خاسین حمزہ جو ہے اس کا مطلب ہے پھٹکار کرنا، دھتکارنا. کتے کو دھتکارنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، جیسے کتے کو کہتے ہیں نا دور کیا جاتا ہے دور دور، تو یہ وہی ہے کہ اخسؤوا فیہا، ان کو کہا جائے گا کہ دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، ولا تکلمون اور مجھ سے بات بھی نہیں کرو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی نہیں سنیں گے، وہ چانس مانگ رہے ہیں، چانس دینا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ ان کو دفع کر دیں گے دور دور کر کے اور کہیں گے مجھ سے کلام بھی نہیں کرو. آگے کی آیتیں بڑی ہی سخت ہیں. پھر ان سے کہا جائے گا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. پھر ان سے کہا جائے گا کہ انہ کان فریق من عبادی، کہ بے شک کان فریق، تھا ایک فریق، تھے کچھ لوگ، من عبادی میرے بندوں میں سے، یعنی میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یقولون وہ کہتے تھے ربنا آمنا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، نمبر دو فاغفر لنا پس آپ ہمیں بخش دیجئے، نمبر تین وارحمنا اور ہم پر رحم کیجئے، وانت خیر الراحمین اور آپ جو ہے وہ سب رحیموں سے اچھے رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے کہ دنیا میں میرے کچھ بندے تھے جو مجھ پر ایمان لائے تھے اور اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگتے تھے اور مجھ سے رحم کی اپیل کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو اس وقت تم کیا کرتے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم نے ان کا مذاق بنایا تھا، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ تم نے ان کو پکڑ لیا تھا، سِخْرِيًّا مذاق میں، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي یہاں تک کہ انسوکم بھول گئے تم، ان کی ضد میں ذکری میری یاد، یعنی ان کے پیچھے جب تم پڑے تو مجھے بھی بھول گئے. فکنتم منہم تضحکون اور تھے تم ہمیشہ ان سے ہنسی کرتے. تو یہاں پہ کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کہ وہ لوگ جو دین سے غافل ہوتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو ایمان لانے والوں کا دنیا کی زندگی میں مذاق اڑاتے ہیں. اب دیکھیں کہ کتنے ہی کمزور ایمان لانے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے مثلا کسی نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی، کسی نے پردہ کرنا شروع کر دیا، شادی بیاہ کے موقع پہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے ہندوانہ رسمیں نہیں کرنی، آپ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کرنی، یا خوشی کے موقع پر آپ کہتے ہیں غلط کام مجھے کوئی نہیں کرنا، یا ڈیتھ کے موقع پہ آپ کہتے ہیں غلط رسمیں نہیں کرنی. ہوتا کیا ہے کہ اپنے قریبی لوگ ہی جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں کہ بڑی نیک بن گئے ہیں، پہلے نہیں دیکھا تھا، پہلے کی باتیں ہی بھول گئے، اب یہ اور یہ اور یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لوگوں کی ملامت اور باتیں سن کر، تانے سن کر لوگ ڈرتے ہیں اور پھر یہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اور یہاں پر ایک گروہ وہ جو کہ ایمان لانے والا ہے، آیت نمبر 109 میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور دوسرا گروہ جو کہ ایمان لانے والوں کو تنگ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم وہ لوگ تھے کہ میرے جو ایمان لانے والے تھے تم ان کو تنگ کرتے تھے اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. فَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا, اور جب تم ان کے ساتھ یہ مذاق ہنسی مذاق کرتے تھے, حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي, یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں. ذکری یعنی میری یاد, تو مجھے بھول گئے کہ میں تمہیں پکڑوں گا, تمہارا محاسبہ کروں گا. فَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم ان پر ہنستے رہے. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا, اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ, آج جو ہے میں ان کو بدلہ دوں گا. بما صبروا, جو انہوں نے صبر کیا, تو آج ان کے صبر کا میں ان کو پھل دینے والا ہوں. انہم ہم الفائزون, یہ ہیں وہ لوگ جو کہ کامیاب ہیں. تو یہ کس چیز کا ان کو بدلہ دیا جائے گا؟ ایمان لانے والوں کو دنیا میں ان کے صبر کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا. تو وہ کیا صبر کرتے تھے؟ کہ جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے, لوگ ان کو تانے دیتے تھے, اور لوگ ان پر کیچڑ اچھالتے تھے, لوگ ہنستے تھے, لوگ اشارے کرتے تھے, لوگ بھی یہ جا رہے ہیں پردہ کرنے والے, یہ جی دیکھیں اب یہ دین کو نافذ کرنے والے جا رہے ہیں, دیکھیں جی بڑا سچ بولتے ہیں لوگ, اور مختلف طریقے سے کبھی اپنے اندر سے گھر کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کبھی باہر سے لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ, کہ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں. تو فلاح کسے ملے گی؟ بِمَا صَبَرُوا, پیچھے بھی جو ہے وہ فلاح, ایمان لانے والوں نے جو فلاح پائی اس کے اوصاف آپ نے پڑھے, اور اب آخر میں دوبارہ اس کا ذکر ہے. تو اصل میں یہ جو صحیح عقیدے پر استقامت دکھانا ہے, اس پہ عمل کرنا, یہ سب سے بڑا صبر ہے, اور آخرت کا انعام آدمی کو اسی صبر کی قیمت میں ملے گا. اور کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو موجودہ امتحان کی دنیا میں صبر کا ثبوت دیں اور صبر کریں. اور آپ دیکھیں قرآن میں اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو بدلہ بغیر جو ہے وہ حساب کے دوں گا. اور فائزون کسے کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ہے فا و زا, سلامتی کے ساتھ خیر حاصل کرنا. تو دنیا میں تکلیفیں اٹھانے والے لیکن آخرت میں مومن ہونے کی حیثیت سے, صابر اور شاکر ہونے کی حیثیت سے یہ کامیاب ٹھہریں گے. قالا کم لبستم فی الارض عدد سنین, پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے. کم لبستم فی الارض, کتنا عرصہ رہے زمین میں. عدد سنین, گنتی سالوں کی. قالوا, وہ بولیں گے لبسنا یومن وبعد یومن, ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. فاسأل العادین, آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. تو یہ شمار کرنے والے کون ہیں؟ العادین, یہ گنتی والے کون ہیں؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال اور ان کی عمریں جو ہے وہ لکھتے ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ وہ انسان ہیں جو حساب کتاب میں مہارت رکھتے ہیں. قیامت کی ہولناکیاں ان کے ذہنوں سے دنیا کی عیش و عشرت کو محو کر دیں گی, اور انہیں پوری دنیا کی زندگی ایسی محسوس ہوگی جیسے دن یا دن کا بھی آدھا حصہ. اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کم وقت میں دنیا میں رہے, اور بے شک یا تو فرشتوں سے یا جو حساب جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے. تو اصل بات کیا ہے کہ دنیا کی زندگی جو دور تک پھیلا ہوا ایک میدان نظر آتی ہے, سمٹ جائے تو لمحہ بن جاتی ہے. اور دنیا کی زندگی محض امتحان کی چند گنی چنی گھڑیاں ہیں, چند گنی چنی ساعتیں ہیں. یہ اندر کی سانس اندر رہ جاتی ہے اور باہر کی باہر رہ جاتی ہے, تو اس وقت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پھر انسان کو اپنی بے بسی کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا نا. تو اصل زندگی بس دنیا کی زندگی ہے جس سے جو ہے وہ آخرت کمانی ہے. تو یعنی دنیا کی زندگی کی اصل اہمیت کیا ہے؟ کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ کھونا نہیں ہے, بلکہ اس میں اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کو ہمیں کمانا ہے. تو یہاں پہ بھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قالوا لبسنا یوما وبعد یوم فاسأل العادین, قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. ارشاد ہوگا الا بستم تم ٹھہرے ہو الا قلیلا مگر تھوڑے. لو انکم کنتم تعلمون کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. یعنی دنیوی زندگی جو ہے بہت کم تھی, مختصر زندگی اور گناہوں کے طویل دفتر. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہونا, کاش تم نے وہ سب جانا ہوتا. کب؟ جب تم جھوٹ بولتے تھے, جب تم موویز دیکھتے تھے, جب تم اپنی دل پسند کام کرتے تھے, جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, جب تم شرک کرتے تھے, جب تم کفر کرتے تھے, جب تم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے, قرآن کو بھول جاتے تھے اور اپنی دوسری مصروفیات میں رہتے تھے. کاش کہ تم نے اس وقت یہ جانا ہوتا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا. عین با فا جو ہے فضول, بے فائدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے. ہمارے ادھر مسز آگا میں دو ڈیتھ ہوئی ہیں, جو ہے وہ بیٹی فوت ہوئی 20 سال کی, کینسر کی مریض تھی. پھر باپ فوت ہوا, وہ بھی کینسر کا مریض تھا, تقریباً 20-22 دن کے بعد. تو 20-22 دن کے فرق سے ایک گھر میں دو ڈیتھس ہوئی ہیں. ایک باپ ہے جو کینسر سے فوت ہوا ہے, اور ساتھ ہی بیٹی جو ہے وہ کینسر سے فوت ہوئی ہے. اور بڑی دہلا دینے والی یہ اموات ہوئی ہیں, بڑا ہی جو ہے ایسا منظر اور ایسی اموات. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ آدمی چھوڑ کر جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. اور اکثر ہم لوگوں کا سنتے ہیں کہ فلاں مر گیا, فلاں چلا گیا, فلاں کا جنازہ ہے اور فلاں کا کفن دفن کا انتظام ہے. کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنے والا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ اب تو جوان ڈیتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے نا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے ہی نیک, بڑے ہی متقی, اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ آپ کیوں روتے ہو, کیونکہ آپ رو رہے تھے. تو کہنے لگے کہ زیادہ راہ کم ہے اور سفر طویل ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اب آگے میرے ساتھ کون سا مرحلہ جو ہے وہ پیش آنے والا ہے. اور وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے اعمال کو یاد کر رہے تھے, اپنی موت, اپنی آخرت ان کو یاد کر کے جو تھے وہ رو رہے تھے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ان کا آخری وقت آیا اور نزع کے عالم میں تھے, تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ لوگوں رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا. بتایا گیا کہ 3 کپڑوں میں. تو کہنے لگے کہ میرے جسم پر یہ 2 کپڑے ہیں نا, 2 یہ لے لینا جو پرانے پہنے ہوئے کپڑے تھے, بس 1 اور لینا. تو لوگ کہنے لگے کہ ہماری اتنی حیثیت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور آپ کے اولاد نے, کہ ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم آپ کو نئے کفن کے ساتھ دفن کریں. تو کہنے لگے کہ نئے کپڑوں کے مستحق تو مردوں کی نسبت زندہ لوگ ہیں. یہ جو کفن ہے یہ تو پیپ اور خون کے لیے ہے. یعنی ان کی فکر آخرت کا یہ حال تھا کہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, مجھے نئے کپڑے میں نہیں دفن کرو, بس انہی پرانوں میں مجھے دفن کر دو. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ کون لوگ تھے جو صدیق کہلائے, یہ وہ کون تھے سابقون الاولون کہلائے, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے. اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے, کیونکہ ساتھ ساتھ گھر تھے نا, اور وہ لے کے پھر جب مسجد نبوی میں شامل ہوتے گئے تو لوگ اپنے دروازے کھول کر مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے, پھر آپ نے وہ دروازے بند کروا دیے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ نہیں سوائے ابو بکر کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیاری بہنوں یہ درجہ اور یہ مقام جو ہے یہ کیسے حاصل کیا؟ نیکیوں میں دوڑنے والے، آگے ہی آگے رہنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے والے. میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، کیسے زندگی گزرتی ہے؟ سوتے ہیں تو سوتے ہی رہنا چاہتے ہیں، اور دنیا پہ دل دیتے ہیں تو بیٹھے روتے رہتے ہیں، کھاتے ہیں تو ہر وقت کھانے پینے کے سامان جمع کرتے رہتے ہیں، پہننے اوڑھنے کے سامان، اور بڑے اداس ہوتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ گاڑی نہیں ہے، وہ گاڑی نہیں ہے. تو تم نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ تو پیاری بہنوں، دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے. میں اور آپ سب امتحان دے رہے ہیں، ہم سب کینڈیڈیٹ ہیں، اللہ ہمارا ایگزامینر ہے. اور امتحان کس چیز کا ہے؟ کہ بولتے کیا ہیں، سوچتے کیا ہیں، عمل کیسے کرتے ہیں، اور وہ سوچیں، وہ باتیں اور عمل کیا قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں؟ فتعال اللہ الملک الحق، فتعال اللہ الملک الحق، لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. بس بالا اور برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں رہنا ہے اور آخرت میں جینا ہے. کاش ہمیں یہ سبق یاد ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کو اصل زندگی نہ سمجھ بیٹھے، اور دنیا کے وقتی فائدے اور عارضی لذتوں کی خاطر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہ کر دیں. دنیا میں رہتے ہوئے کاش کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں. فتعالی اللہ الملک الحق، لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. پس بالا اور برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے، لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی وہ اللہ کے سوا معبود اور پکارتا ہے، شرک کرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اب آپ دیکھ لیں کہ سورت المومنون قد افلح المومنون سے شروع ہوئی اور اختتام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. کافر کون ہے؟ اللہ کا انکار کرنے والے، شرک کرنے والے، اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والے، دنیا کی زندگی پر نقد الہار دینے والے. لوگ کیسے کہتے ہیں، شرک کیسے کرتے ہیں، کہ خدا جو پکڑے تو چھڑائے محمد، محمد جو پکڑے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا. یعنی کیسے شرک کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بڑھ کر جو ہے مقام دے دیتے ہیں، یا پھر اپنے جیسے انسانوں کے بارے میں یہ جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں، وہ داتا گنج بخش ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. کا فإنما حسابه عند ربه، تو اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے. انه لا يفلح الكافرون، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. فقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے میرے رب درگزر فرما. رب اغفر، میری مغفرت کر، مجھے بخش دے، ورحم اور مجھ پر رحم کر. وانت خیر الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 115، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس کے بارے میں جو ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک یہ آیات بہت فضیلت رکھتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار پر ہوا جو سخت بیماری میں مبتلا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورۃ مومنون کی یہ آیات جو ہے وہ پڑھی، آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک، اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں پڑھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پڑھ دے، یہ آیتیں پہاڑ پر بھی پڑھ دے، تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے. تو اس کے معنی کیا ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر دعا کریں گی تو اللہ دعا جو ہے وہ قبول کرے گا، مشکلات کو حل کرے گا اور پریشانیوں کو دور کرے گا. اور رب اغفر ورحم جو ہے، یہ جو مغفرت اور رحمت کی جو دعا ہے، یہ اللہ کو بڑی ہی پسند ہے اور یہ انسانی زندگی کے مقاصد کا خلاصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، جبکہ آپ معصوم عن الخطا تھے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعائے مغفرت اور رحمت کریں، تو کیوں آپ کو کہا گیا؟ امت کو سکھانے کے لیے. تو انہ لا یفلح الکافرون، اور کون کامیاب ہوتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون. تو اصل کامیابی ایمان لانے والوں کی کامیابی ہے، اور ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو کہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حسن عمل کرنے والا بنائے، بہترین کردار رکھنے والا بنائے، اور ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی تھے، یعنی ہجرت کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. مہاجرین میں سب سے پہلے یہ فوت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسا دیا، اور غم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ جو صحابی تھے حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کہا کہ تمہاری عاقبت بخیر ہے اور تم جنتی ہو. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، با خدا میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے معاملے میں آخرت کے دن کیا کیا جائے گا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے اعمال، اپنی نیکیاں، اپنے انفاق، خیرات، حج، عمرہ، صدقہ، حسن سلوک، خدمت خلق، جو کچھ بھی آپ کرتی ہیں اس کے بارے میں کبھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں بہت نیک ہوں، یا کسی کے بارے میں کہ فلاں تو متقی ہے، فلاں تو پکا جنتی ہے، یا فلاں تو پکا کافر ہے، فلاں تو ہے ہی منافق. یاد رکھیں کہ ہم نہیں جانتے، کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنی ہیں، اور عاجزی اور انکساری پیدا کرنی ہے، اور آخرت سے عشق کرنا ہے، آخرت کی زندگی سے، اللہ کی رضا سے عشق کرنا ہے. اور اب اس دل میں آپ سوچیں کہ جیسے بعض لوگوں کو گارڈننگ بڑی اچھی لگتی ہے، بعض کو کپڑے پہننے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور کپڑے بھی ڈیزائن کے مطابق، जैसे पीयर प्रेशर के आजकल माहौल में चल कैसा रहा है, और बाज औरतों को मेकअप का बड़ा शौक होता है, बाज जो है वो उनको घूमने फिरने का होता है, बाज को जेवर पहनने का, बाज को दोस्तियां करने का, विंडो शॉपिंग का। तो दुनिया में आप देखें तो मुख्तलिफ औरतों के और मर्दों के और लोगों के मुख्तलिफ उनके जिंदगी के गोल है, मकसद है। अच्छा, गोल का पता कैसे चलता है आपको? कैसे पता चले कि आपकी जिंदगी का गोल क्या है, मकसद क्या है, कैसे पता चले? आप इसके लिए देखें, आप ज्यादातर बातें किसकी करती हैं, आप ज्यादातर किस चीज के लिए सोचती हैं, आपका वक्त किस काम में ज्यादा गुजरता है, और आपकी दौलत का ज्यादा सा हिस्सा किस चीज पर खर्च होता है, आपकी कुवतें, सलाहियतें, जवानी, औकात, दौलत, आपकी सब चीजें किस चीज पर ज्यादा सर्फ होती हैं, वही आपकी जिंदगी का मकसद है। तो आइए अपना सारा कुछ जो है वो अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह की अतात में और अल्लाह की बंदगी में खर्च करें, और अल्लाह मुझसे और आपसे राजी हो जाए। और हम अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त करते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि या रब तू हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर दे कि जिनसे तू राजी हो जाएगा। और ऐ अल्लाह, हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें शैतान के वसवास से बचा, और हमें सआदत की जिंदगी दे, हमें शहादत की मौत दे, हमें इज्जत की मौत दे, और ऐ अल्लाह तू हमें किसी का मोहताज ना करना। और ऐ अल्लाह, अब तक की जिंदगी में जो टूटी फूटी सी नेकियां हैं, जो छोटी मोटी सी हकीर सी छोटी मोटी जो भी नेकियां और कोशिशें की हैं, ऐ अल्लाह तू इनको कबूल कर लेना, और तू हमें शैतान के बहकावे में आने से बचा लेना। और अल्लाह, तूने दुनिया बनाई और बड़ी खूबसूरत बनाई, और इस दुनिया की तरफ दिल बहुत ही लगता है, और अल्लाह हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे माथे के बालों से पकड़ पकड़ कर हमें सिराते मुस्तकीम की तरफ चला। अल्लाह, तू हमारी सोचों को, हमारी बातों को, हमारे अमलों को, हमारे वजूद को, हमारी आंखों को, हमारी जवानी को, हमारे घर को, हमारी गाड़ी को, हमारे बच्चों को, हम सबको बस अपने रास्ते में इस्तेमाल करवा, और हमारे घर को इस्लाम का किला बना, हमारे बच्चों को मुत्तकियों का इमाम बना, और अल्लाह तो हम सबसे राजी हो जा और हम सबके गुनाहों को माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। रब्बि इज़अलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। रब्बना व तक़बल दुआ, रब्बना व तक़बल दुआ। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب। अल्लाह, तू हम सबके गुनाहों को माफ कर दे और तू हम सबसे राजी हो जा, और अल्लाह तू हमें कबूल कर ले। या अल्लाह, तू हमें कबूल कर ले और तू हमें उन थोड़े लोगों में शामिल कर ले जो तेरा शुक्र अदा करते हैं। आमीन ثم آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك